بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ یونس کی آیات 108 تا 109 کی تلاوت کر رہے تھے۔ قاری جناب احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے، جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا، جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا، جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا، اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ اجر سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح کی ڈیل کو مسترد کر دیا۔ ہندوستان کے لداخ میں فوجی کارواں حادثے کا شکار، 7 فوجی ہلاک۔ اور ایران کے وزیر خارجہ کی عالمی اقتصادی فورم کے صدر سے ملاقات۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے کسی ڈیل کے تحت آزادی مارچ ختم کرنے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہوا تو پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ نکلیں گے۔ پشاور میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم انتشار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا کوئی اپنے بچوں اور عورتوں کو لے کر انتشار کرنے جاتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر مجھے اپنی قوم کا خیال نہ ہوتا اور میں وہاں بیٹھ جاتا تو بہت خون خرابہ ہوتا، نفرتیں بڑھتی، لیکن پولیس بھی ہماری ہے، اس لیے ہم نے اپنے ملک کی خاطر فیصلہ کیا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کوئی نہ سمجھے کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہوئی ہے، حکومت کو 6 روز دے رہا ہوں، اگر انتخابات کے اعلان نہ ہوا تو بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ اس بار ہماری تیاری نہیں تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے سارا وقت مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، مقصد انتخابات ہیں، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مذاکرات کر کے مقصد حاصل کریں، اگر مذاکرات سے نہیں پہنچیں گے تو احتجاج کر کے مقصد حاصل کریں گے، پوری قوم ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کے درمیان نئے بائی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پاس ہو گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جمعے کو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جمعے کو سینٹ میں نیب اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کیا، جو حزب اختلاف کی مخالفت کے باوجود پاس ہو گیا۔ بل پیش کرنے کے بعد وزیر قانون نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو بتایا کہ یہ وہ بل ہے جس کو سینٹ کی کمیٹی منظوری دے چکی ہے۔ اس میں سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ دینے کے حق کو واپس نہیں لیا گیا ہے، بلکہ الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ ووٹ خفیہ رکھنے کے اصول کی پابندی کے ساتھ ووٹ کے حق کو یقینی بنایا جائے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے لداخ علاقے میں ہندوستانی فوج کی گاڑی دریائے شیوک کے قریب سڑک سے پھسل کر بھاری پتھروں سے ٹکراتے ہوئے دریا میں جا گری، جس کے نتیجے میں 7 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ 26 اہلکاروں کا قافلہ پرتاپور میں ٹرانزٹ کیمپ سے سیکٹر حنیف جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تھوئس سے تقریباً 25 کلومیٹر دور مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے گاڑی سڑک سے پھسل کر دریائے شیوک میں 50 سے 60 فٹ گہرائی میں جا گری، جس سے گاڑی میں موجود تمام اہلکار زخمی ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جائے وقوع پر تیزی سے ریسکیو آپریشن کیا گیا اور تمام اہلکاروں کو پرتاپور میں فیلڈ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ ہسپتال میں اب تک 7 اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ہیں، جبکہ دیگر کو بھی گہرے زخم آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہے کہ زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں، جبکہ تشویشناک حالت میں موجود اہلکاروں کو مغربی کمان منتقل کرنے کے لیے بھارتی فضائیہ کو بھی معاونت کی درخواست کی جا چکی ہے۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے سڑک حادثے میں ہلاک ہونے والے جوانوں کے ورثہ سے تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ لداخ میں بس حادثے کا سن کر شدید تکلیف ہوئی، جس میں ہم نے آرمی کے ساتھ بہادر جوانوں کو کھو دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے صدر بورگے برندے سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایران کی خارجہ پالیسی میں اقتصادی سفارتکاری کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ارد گرد کے ملکوں کے ساتھ تعاون اور تجارت کا فروغ تہران کی خارجہ پالیسی میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ما بعد کرونا دنیا کو اقتصادی تعمیر نو کی ضرورت ہے اور ایران اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران عالمی معیشت کی تعمیر نو کے حوالے سے پائی جانے والی گنجائشوں کا پتہ لگانے میں عالمی اقتصادی فورم سے تعاون کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ صدر ایران ما بعد کرونا دنیا کی معاشی تعمیر نو کے حوالے سے گیس پیدا کرنے والے ملکوں کے سربراہی اجلاس میں ایک منصوبہ بھی پیش کر چکے ہیں۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ دشمن ہمارے میزائلوں کے دقیق نشانے لگانے کی صلاحیت کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے صہیونی حکومت کو اس کی میزائل توانائیوں کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق حماس کی القسام بریگیڈ کے غزہ پٹی کے کمانڈر عز الدین الحداد نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت آنے والی جنگ میں القسام میزائلوں کے دقیق نشانے پر لگنے، ان کی شدت اور اثرات کو دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ الحداد نے القسام ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک ویڈیو میں کہا کہ دشمن اس چیز کا مشاہدہ کرے گا جو اس کے لیے ناگوار ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہم پاک سرزمین میں داخل ہوں گے اور ہم آئیں گے۔ فلسطین کے اٹارنی جنرل نے اعلان کیا ہے کہ انجام پانے والی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیری ابو عاقلہ کی شہادت صہیونی اسنائپروں کی دانستہ فائرنگ سے ہوئی ہے۔ ترکی کی اناتولی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے اٹارنی جنرل اکرم الخطیب نے رام اللہ میں ایک کانفرنس میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوج غرب اردن کے علاقے جنین میں الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار کو مکمل اور بہت واضح طور پر دیکھ رہی تھی اور وہ ان کی دید میں تھی۔ پھر بھی سینی فوج کے سنائپروں نے فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ شری ابو عاقلہ سمیت تمام نامہ نگار پریس جیکٹ پہنے ہوئے تھے، جبکہ اس جیکٹ کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ فلسطین کے اٹارنی جنرل اکرم الخطیب نے کہا کہ غاصب سینی حکومت کے اسنائپروں نے خبردار کیے بغیر ہی الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شری ابو عاقلہ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا، اور سینی اسنائپر نے شری ابو عاقلہ کو ایسی حالت میں سر پر گولی مار کر شہید کیا ہے کہ وہ اس مقام سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دنیا کے بیشتر ملکوں اور بین الاقوامی اداروں نے تنظیموں نے الجزیرہ کے فلسطینی نامہ نگار کے قتل پر اپنا رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سہنیوں کو اس وحشیانہ جرم کی شدید مذمت کی ہے، اور اس سلسلے میں شفاف تحقیقات نے سہنی حکومت کو اس وحشیانہ جرم کا جواب دہ قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے فلسطینی اراضی پر سہنی حکومت کے قبضے، غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر اور قوانین کی خلاف ورزی کیے جانے پر کڑی تنقید کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب واسلی نبنزیا نے اس سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ مقدس مقامات کی قانونی حیثیت میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطینی اراضی پر قبضے، غیر قانونی ذہنی بستیوں کی تعمیر اور قوانین کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے کہا کہ مغربی ایشیا کے بحرانوں کے حل کے لیے مذاکرات کے عمل سے روس کو دور رکھے جانے کے الٹے نتائج برآمد ہوں گے۔ واضح رہے کہ صہیونی بستیوں کی غیر قانونی تعمیر کی عالمی سطح پر مخالفتوں کے باوجود غاصب صہیونی حکومت نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی نامہ نگار شری ابو عاقلہ کے قتل کا مقدمہ عالمی فوجداری عدالت میں دائر کیا جائے گا۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی نامہ نگار شری ابو عاقلہ کے قتل کے تعلق سے صہیونی حکومت کے خلاف قانونی جنگ عالمی فوجداری عدالت میں لڑی جائے گی۔ الجزیرہ نے کہا ہے کہ اس کی فلسطینی نامہ نگار شری ابو عاقلہ کے قتل کے کسی بھی ذمہ دار کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کے مطابق اسرائیل کے خلاف دائر کیے جانے والے اس مقدمے میں شری ابو عاقلہ قتل کے علاوہ مئی 2021 میں غزہ میں الجزیرہ کے دفتر پر صہیونی حکومت کی بمباری کا مجرمانہ اقدام بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازے جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد بیدی شرافت حاضر ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں فلسطین کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
فلسطینیوں کی شدید مزاحمت کے بعد جنین کیمپ میں داخل ہونے والے صہیونی فوجی وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج بختربند گاڑیوں کے ہمراہ جمعے کی صبح خاص مقاصد کے تحت جنین کیمپ میں داخل ہوئی تھی، تاہم اسے فلسطینیوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تازہ ترین خبروں میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کی شدید مزاحمت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اسرائیلی فوجی جنین کیمپ سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ جنین کا علاقہ پچھلے چند ہفتوں سے صہیونی فوجیوں کے جارحانہ اقدامات کا مرکز بنا ہوا ہے، اور اس علاقے میں متعدد بار جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں صہیونی فوجیوں نے اپنے غیر قانونی اور ظالمانہ اقدامات کی کوریج کرنے والی نڈر فلسطینی صحافی شیرین ابو عاقلہ کو گولیاں مار کر شہید کیا تھا۔ دنیا کے بیشتر ملکوں اور بین الاقوامی اداروں نے اس تنظیموں نے فلسطینی نامہ نگار کے قتل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صہیونیوں کے اس اقدام کی شدید مذمت کی تھی اور اس سلسلے میں شفاف تحقیقات کرائے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ صہیونی حکومت اپنے وحشیانہ جرائم کا پردہ فاش ہو جانے کے خوف سے شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات سے گریزہ ہے اور اس سلسلے میں ابہام پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر فلسطین کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ اب تک انجام پانے والی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیرین ابو عاقلہ کی شہادت صہیونی اسنائپروں کی دانستہ فائرنگ سے ہوئی ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ شیرین ابو عاقلہ قتل کیس کی تحقیقات سے گریز اور جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں سے اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی اسرائیلی کوشش نہ صرف یہ کہ ایک ناکام کوشش ہے بلکہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم شمار ہوتی ہے۔ دریاسنا فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے پرچم ریلی کی شکل میں صہیونیوں کے مسجد الاقصی میں داخل ہونے کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے اس انتباہ کے بعد صہیونی حکومت نے اشتعال انگیز پرچم ریلی منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
جی ناظرین، فلسطین کے حالات آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور اس تعلق سے ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جنین پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے اپنے مہمانوں سے کہ جنین پر ہر روز حملے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جنین پر جو روزانہ کی بنیاد پر حملے کیے جا رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟
دیکھیں، جیسا کہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں فلسطین میں، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جنین ایک مسئلہ بہت بڑا اسرائیل کے لیے، صہیونی حکومت کے لیے بنتا جا رہا ہے، اور یہ خوف ہو گیا ہے صہیونی حکومت کو کہ کہیں ان کے بالکل قریب دوسرا غزہ نہ تیار ہو جائے، یعنی اس طرح کے حالات ہیں۔ چونکہ جو ابھی شہادت پسندانہ کاروائیاں جو ہوئی ہیں، ان میں اکثر جو جن لوگوں نے انجام دیا ان کا تعلق جنین سے ہی تھا، اور یوں بھی جسے کہے کہ بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہیں جو جنین میں ہوئی ہیں، اور وہاں پر ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ کوشش اس سے پہلے بھی صہیونی فوجیوں نے کیا تھا کہ اندر گھس کے اور جسے کہیں کہ اپنے زبان میں اور اپنے حساب سے تصفیے کی کاروائی وہاں پر کرے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ اتنے زیادہ پیچیدگی ہے وہاں، اور وہاں کے جو نوجوان ہیں جس طرح سے بہادری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا انہوں نے اس سے پہلے بھی اور اب بھی کر رہے ہیں، تو کامیابی حاصل نہیں ہو پائی۔ تو اصل میں صہیونی حکومت کو یہ بڑی فکر ہو رہی ہے کہ ایک دوسرا ایک بڑا محاذ اور جسے کہیں کہ زرخیز زمین، جو جہاں سے جو فلسطینی تنظیمیں ہیں انہیں والنٹیئرس اور رضاکار مل رہے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ ایک طرح سے دہشت پھیلانا ہے کہ تاکہ جو فلسطینی نوجوانوں میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ رجحان پیدا ہو رہا ہے استقامتی تنظیموں، فلسطینی تنظیموں اور استقامتی محاذ کی طرف سے، وہ کسی طرح سے انہیں خوف زدہ کیا جائے، انہیں ڈرایا دھمکایا جائے تاکہ یہ سلسلہ رک جائے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں جس طرح سے حالیہ دنوں میں کاروائیاں ہوئی ہیں صہیونی حکومت کے خلاف، اور جس طرح سے فلسطینی نوجوانوں نے انفرادی طور پر کامیاب کاروائی کی ہے، تو اس سے جو بڑے بڑے دعوے اور جو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے صہیونی سیکیورٹی ایجنسیوں کی، خفیہ ایجنسیوں کی، اور ان کے طاقت اور ان کی معلومات پر، تو اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے پوری دنیا میں، اور ایک جو پروپیگنڈا تھا وہ کافی اس پہ اس کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ صاحب پورے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا تعاون ہے، جدید ترین آلات ہیں، اور اتنی بڑے بڑے دعووں کے ساتھ خفیہ ایجنسی کئی ایک ہے، صرف داخلی اور بیرونی ہر طرح کی، اس کے باوجود ایک فلسطینی نوجوان اٹھتا ہے اور آسانی سے کاروائی کر کے فرار بھی ہو جاتا ہے اور اسے نہیں پکڑا جا سکتا. تو یہ جو چیز ہے تو یہ جس طرح سے عالمی سطح پر اس سلسلے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے اس طرح ظاہر بات ہے خود مقبوضہ فلسطین کے اندر اور جو صہیونی حکومت کے جو ووٹرز ہیں جو شدت پسند ہیں ان کے ذہن میں بھی سوال اس طرح کے ابھر رہے ہوں گے. تو کچھ کیا ہے یا کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بھی ظاہر کرنے کے لیے جنین پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں کہ صاحب صہیونی حکومت یہ ظاہر کرنا چاہتی جو اپنی کمزوری ہے اس پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے اور یہ کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ خاموش بیٹھے اور ہم جس طرح کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ تباہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور ایک ایک کو پکڑ کے اور سزا دیں گے, اس طرح کے دعووں کے ساتھ یہ کاروائی کی جا رہی ہے. جی
بہت بہت شکریہ. اور اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ممتاز اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار میسم حمدانی صاحب سے. جی حمدانی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی حمدانی صاحب یہ پرچم ریلی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اس کا مقصد کیا ہے, ہدف کیا ہے؟
جی میں آپ کی خدمت سے عرض کرتا ہوں کہ ناظرین کو اس پرچم ریلی یا آپ کہہ لیں کہ ڈانس ہے جو ان کے ایک نئی رسم انہوں نے شروع کی ہے اس کے حوالے سے پہلے تو آشنائی ہونی چاہیے. میں اس کا مختصر آپ کو چند پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیں 1967 کی جب جنگ کے بعد یہ لوگ مکمل پر کامیاب ہوئے اور انہوں نے قدس کے اوپر جو ہے صہیونیوں نے قبضہ کر لیا اور اس کو اس اصل میں یہ پرچم ریلی یا ڈانس فلیگ, اصل میں ڈانس فلیگ ہے اس کو رقص سے پرچم کہنا جائے وہ بہتر ریلی سے, کہ اس کی جشن کے موقع پر یہ اپنی اس کامیابی کے جشن کے موقع پر قدس کے اوپر مکمل قبضے کے جشن کے موقع پر یہ پرچم ریلی یا ڈانس فلیگ جو ہے وہ نکالتے ہیں. یہ اس مناسبت سے رات کے وقت تقریباً مغرب کے وقت سے لے کے رات کو یہ ایک ریلی کی صورت میں جلوس کی صورت میں نکلتے ہیں, اس کے اندر انہوں نے اسرائیلی پرچم اٹھائے ہوتے ہیں اور ان کو لہراتے ہیں مختلف شہروں کے اندر. لیکن جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں ٹارگیٹڈ جو کاروائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مسجد اقصی کے اندر جو دیوار ندوہ ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو دعا کی جو دیوار ہے جو مسجد اقصی سب کے لیے متبرک اور سب کے لیے مقدس جگہ ہے, اس جگہ پر یہ ایک خاص دروازے سے اور مسلمان علاقوں سے گزرتے ہوئے وہاں پر پہنچتے ہیں اور اشتعال انگیزی کرتے ہیں. لیکن اس سال کیا فرق ہے باقی سالوں کی نسبت, کیونکہ یہ تو ہر سال ان کا ایک قسم کا انہوں نے ایونٹ بنایا ہوا ہے اور اس ایونٹ کو بناتے ہیں. اس سال جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 28 رمضان کو انہوں نے ایک اجتماع کیا متصب صہیونیوں نے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 30,000 کے قریب جو ہے وہ صہیونی پرچم ریلی کے موقع پر اکٹھا کریں گے اور انہوں نے مسجد اقصی کے جو قبۃ الصخرہ ہے یا جو دوسرے دیگر مقامات ہیں ان کو گرانے کا اعلان کیا ہوا ہے. پچھلے سال بھی 2021 میں جو لڑائی غزہ کی جو لڑائی کا باعث بنا اس کے اندر سے ایک اہم مسئلہ جو ہے یہی ان کا ڈانس فلیگ تھا کہ اس فلیگ کی وجہ سے حماس نے اور دیگر جو مقاومتی تنظیمیں ہیں انہوں نے وارننگ دی ہوئی تھی, انہوں نے خبردار کیا ہوا تھا, لیکن جب انہوں نے اپنا یہی کام دہرایا تو اس کے بعد ہے وہ وہاں سے جواب آئے اور ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی. اور اس سال جو یہ کرنے چاہ رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ قوی امکان یہی ہے کہ دوبارہ ایک جنگ کا سامان جو ہے وہ بنے گا اور ان کی جو شرارت ہے مسلمانوں کے خلاف. اور جو اس میں آخری بات ہے جو آپ سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں دیکھیں ٹھیک ہے اس میں متعصب یہودی متعصب خاخام جو ہیں ان کے یا متعصب جو صہیونی ہیں وہ انوالو ہیں, لیکن اس پوری کاروائی کو اس پورے جو مراسم ہیں یا آپ کہہ لیں اس رسوم و رواج کو جو ہے وہ صہیونی حکومت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. اس وقت نتن یاہو اور دوسرے جو حکام ہیں صہیونیوں کے ان کی فل سپورٹ حاصل ہے. اس سال جو ریلی کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر اصل محرک جو ہے وہ دو سینیٹر ہیں کہ جو اسرائیل سینٹ کے اندر موجود ہیں اور جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی ہے اپنے ان صہیونیوں کے ساتھ مل کر, اور ان کا اس سال کا جو نعرہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر قدس پر قبضہ چاہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ.
مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد الاقصی کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں اور مسجد الاقصی کے خلاف.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. لیکن اس بار اگر انہوں نے پرچم ریلی نکالی اور مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی کوشش کی تو یقیناً فلسطینی نوجوان بھی پوری طرح تیار ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور جو بھی ہوگا اس کی پوری ذمہ داری غاصب سے انہی حکومت پر عائد ہوگی. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ دینا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کوئی پوچھے تو ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں کس کے انوار جھل ملاتے ہیں رہ روے عشق کیف و مستی ہے رہ روے مستی ہے بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں ہے مقام ادب جھکا لو دل ہے مقام ادب جھکا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نیکی اور احسان سے دل موم ہو جاتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلام عالمی دین ہے اور اس کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے۔ در حقیقت اسلام کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں الہی اقدار کو مکمل طور سے رائج کرنا ہے۔ اسی بنیاد پر اسلامی حکومت اپنے اعلیٰ اہداف کے مطابق دنیا بھر کے مسلمانوں اور محروموں کی نسبت اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے۔ اسلام کی راہ میں جہاد کا فلسفہ بھی الہی اقدار کے قیام کے تناظر میں قابل درک ہے۔ اس ہدف و مقصد تک رسائی کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے نہ ہر صلح بہتر ہے اور نہ ہر جنگ بری ہے۔ اسلام نہ جنگ پسندی کی دعوت دیتا ہے اور نہ ہر مرحلے میں امن و صلح کو راہ حل قرار دیتا ہے، اس لیے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صلح کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، وہیں دین خدا کے فروغ اور ظلم و بربریت سے مقابلے کے لیے جنگ کے میدانوں میں بھی اترے ہیں۔ دین اسلام میں جان، مال، ناموس اور قوموں کی آزادی و خود مختاری کے دفاع کے لیے جنگ جائز ہے۔ اسی قانون کی بنیاد پر اسلام فقط اس جنگ کو جائز سمجھتا ہے جو راہ خدا میں اور ظلم و فساد کی راہیں مسدود کرنے کے مقصد سے کی جائے۔ لہذا نتیجے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں جنگ دفاع کے لیے ہے، تسلط پسندی کے لیے نہیں۔ اسلام استعماری اور تسلط پسند حکومتوں کے اہداف کے حقیقت پسندانہ ادراک کے ساتھ مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے فوجی طاقت کو مضبوط اور مستحکم بنانے پر تاکید کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے جنگ اس مرحلے میں رکھی گئی ہے جب کوئی دلیل اور منطق مؤثر واقع نہ ہو سکے، اور وہ بھی صرف اس مقصد سے کہ ظلم و فساد کو روکا جا سکے، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اے پیغمبر، اب آپ راہ خدا میں جہاد کریں، آپ اپنے نفس کے علاوہ دوسروں کے مکلف نہیں ہیں، اور مومنین کو جہاد پر آمادہ کریں، عنقریب خدا کفار کے شر کو روک دے گا۔ اسلام نے صرف اسی مرحلے میں جنگ کو قبول کیا ہے اور اسے راہ خدا میں جہاد شمار کیا ہے۔ ایسی جد و جہد جو لوگوں کے مابین انصاف کا احیاء کرتی ہے اور زندگی میں سعادت کی راہیں ہموار اور آسان بناتی ہے۔ لہذا جب بھی مسلمان اپنا یہ ہدف حاصل کر لیں، اس وقت انہیں چاہیے کہ جنگ روک دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ پند و نصیحت اور استدلال کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرنا تھا، لیکن جب آپ کو اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے اسلام کے دفاع کے لیے تلوار بھی اٹھائی۔ آپ ایک بہادر، دلاور، شجاع، دور اندیش اور خون سرد و مہربان سپہ سالار تھے۔ آپ جنگ کے تمام انسانی اصولوں کی رعایت کرتے تھے۔ جنگ میں آپ اس بات کی پوری کوشش کرتے تھے کہ جنگ میں جانی نقصان کم سے کم ہو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو گمراہی سے نجات دلانے میں بڑی دلچسپی لیتے تھے اور تبلیغ اسلام کی راہ میں آپ نے بڑی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی ہیں۔ اسلام کی روش الفت و محبت و مہربانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے اصول و قوانین، منصفانہ روابط اور ظلم و طاغوت کے خلاف جد و جہد اور نیکی و تقویٰ پر استوار ہیں۔ خداوند عالم سورہ حجرات کی 9ویں اور 10ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو تم سب ان کے درمیان صلح کراؤ، اور اگر اس کے بعد بھی ایک دوسرے پر ظلم کرے تو سب مل کر اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے، یہاں تک کہ وہ بھی حکم خدا کی طرف واپس آ جائے، پھر اگر پلٹ آئے تو عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید مظاہر علی آبدی صاحب گڑگاؤں ہریانہ ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، پروگرام بہت عمدہ ترتیب دیے جاتے ہیں، خدا کا شکر ہے ریڈیو تہران اپنی شان و شوکت پر باقی رہ کر پروگرام نشر کر رہا ہے جو واقعاً معلوماتی پروگرام ہیں۔ صبح امید میرا پسندیدہ پروگرام ہے جسے مجھے بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اور سامعین محترم سید مظاہر علی آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ام حمیدہ اپنے شوہر نامدار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد انتہائی رنج و علم میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک ان کی نگاہ ابو بصیر پر پڑی جو وفات امام کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے آئے تھے۔ ابو بصیر کو دیکھتے ہی ام حمیدہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ابو بصیر بھی امام کے غم میں کچھ دیر تک روتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہی ام حمیدہ نے ابو بصیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم اس وقت موجود نہ تھے جب امام عالم اعتذار میں تھے، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ابو بصیر نے حیرت بھری نگاہوں سے ام حمیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آخر کیا واقعہ ہوا تھا، مجھے بھی بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ امام کی زندگی کے آخری لمحات تھے اور وہ آنکھ بند کیے ہوئے اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ اچانک امام نے آنکھیں کھولیں اور کہنے لگے، میرے تمام عزیزوں، رشتہ داروں اور چاہنے والوں کو فوراً میرے قریب بلاؤ۔ یہ ایک حیرت ناک بات تھی۔ امام نے اپنی زندگی کی آخری خواہش اس انداز میں بیان کی تھی کہ گویا وہ کوئی حکم صادر فرما رہے ہیں۔ بہر صورت تمام لوگوں کو جمع کیا گیا اور حتی الامکان یہ کوشش کی گئی کہ امام کے عزیزوں، رشتہ داروں اور چاہنے والوں میں کوئی باقی نہ رہنے پائے۔ سب لوگ امام کے قریب اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں امام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سب لوگوں کو اپنے قریب اکٹھا دیکھتے ہی امام نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہماری شفاعت ان لوگوں کو ہرگز حاصل نہ ہوگی جو نماز کو سبق شمار کرتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے اچھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 خرداد، 26 شوال اور 28 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ May 1807 کو مشہور سوئس ماہر ارضیات لوئس آگاسی پیدا ہوئے۔ لوئس آگاسی نے فوسیلز اور کرۂ ارض پر گلیشیئروں کے اثرات کے بارے میں وسیع تحقیقات کی۔ لوئس آگاسی کی یہ تحقیقات دیگر ماہرین ارضیات اور ماہرین فلکیات کے مطالعات اور ایجادات میں بھی مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ لوئس آگاسی نے 1873 میں وفات پائی۔ May 1852 کو معروف فرانسیسی مستشرق یوجین برنوف کا انتقال ہوا۔ وہ 1801 میں پیرس میں پیدا ہوئے تھے اور قانون میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ سرزمین مشرق، خاص طور سے ہندوستان کی زبان، ادبیات اور خصوصیات میں برنوف کی دلچسپی سنسکرت اور قدیم ایران کی زبانوں کو سیکھنے اور ان کے بارے میں مطالعہ کرنے کا سبب بنی۔ اس فرانسیسی ماہر مشرقیات کا اہم کام زرتشتیوں کی مقدس کتاب اوستا کے کچھ حصوں کا ترجمہ ہے، جس سے قدیم ایران میں رائج خط میخی پڑھنے کی راہ ہموار ہوئی۔ چھبیس شوال 1293 ہجری قمری کو ایران کے بزرگ عالم دین اور مجتہد آیت اللہ سید عبد المحمد موسوی نے وفات پائی۔ انہوں نے 7 سال کی عمر سے حفظ قرآن اور دینی علوم کے حصول کا آغاز کیا اور 24 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کیں جو سب کی سب قلمی نسخوں کی صورت میں موجود ہیں۔ ان کی تصانیف میں شرح عروۃ الوثقی اور ذخیرۃ العباد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ May 1940 کو دوسری جنگ عظیم کے اوائل میں بیلجیم پر جرمنی کی نازی افواج نے قبضہ کر لیا۔ بیلجیم کی افواج نے برطانوی فوجیوں کی مدد سے جرمنی کے مقابلے میں مزاحمت کا آغاز کیا اور 18 دن تک دفاعی کارروائیاں جاری رہیں، جس کے بعد بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ سیووم نے جنگ بند کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس پر عوام ان کے خلاف ہو گئے اور آخر کار اسی بنا پر انہیں 1951 میں سلطنت سے ہٹا دیا گیا۔ May 1964 کو عرب لیگ کے رکن ممالک کے درمیان اتفاق رائے ہونے کے بعد تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کی تشکیل کا اعلان ہوا۔ تشکیل کے ایک سال بعد پی ایل او کے فوجی بازو فتح نے بھی اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ سن 1974 میں پی ایل او کو مبصر کی حیثیت سے اقوام متحدہ میں شامل کر لیا گیا اور 1982 تک 100 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ اس نے تعلقات قائم کر لیے۔ اسی سال لبنان پر صہیونی حکومت کی فوج کے حملے کی وجہ سے پی ایل او کے جنگجو لبنان سے انخلاء کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد اس تنظیم نے بتدریج مسلحانہ روش کو چھوڑ دیا اور ستمبر 1993 میں پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات نے ناروے میں اوسلو معاہدے پر دستخط کر کے غاصب صہیونی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ اس کے عوض صہیونی حکومت بھی دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ پٹی کے مقوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کو خود مختاری دینے کی پابند بنی۔ البتہ صہیونی حکومت نے اپنے دیگر عہد و پیمان کی طرح اس معاہدے کی بھی پابندی نہیں کی اور نہ کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں پی ایل او کی قیادت کی طرف سے صہیونی حکومت کو متعدد مراعات دیے جانے پر بہت سے لوگوں اور فلسطینی تنظیموں کی طرف سے ہمیشہ احتجاج ہوتا رہا ہے۔ سات خرداد سن 1359 ہجری شمسی کو ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورہ اسلامی کے پہلے دور کا آغاز ہوا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد پہلی مجلس قانون ساز کا افتتاح ایران کی تاریخ میں ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ مجلس شورہ اسلامی قانون سازی کے ساتھ ہی صدر مملکت اور حکومت کی کارکردگی کی نگرانی کی بھی ذمہ دار ہے۔ مجلس شورہ اسلامی کے اراکین عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں اور اس کے عام اجلاسوں کی کارروائی ریڈیو سے براہ راست نشر کی جاتی ہے۔ May 28, 1998 کو پاکستان نے پہلی بار جوہری دھماکے کیے۔ پاکستان نے اپنے روایتی حریف ہندوستان کے جوہری دھماکوں کے 2 ہفتے کے بعد صوبے بلوچستان کے علاقے چاغی میں 5 جوہری دھماکے کیے، جس کے بعد پاکستان پر CTBT اور NPT پر دستخط کرنے کے لیے مغربی ملکوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ تاہم پاکستان نے مغربی ملکوں کے اس مطالبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جب تک ہندوستان ان معاہدوں پر دستخط نہیں کرتا، پاکستان بھی ان پر دستخط نہیں کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.